حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، درود بڑے محمد وآل محمد پر۔ سلسلہ مجالس کی آج پانچویں مجلس ہے، اور جتنی دفعہ بھی میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو، یا جہاں پر بھی یہ آیت پڑھی ہے تو، مومنین مسکرا دیے ہیں۔ یہ آیت ہی اتنی خوبصورت ہے کہ جب انسان اس حق کے لفظ کو سنتا ہے تو کسی اور کا نہیں، علی کی یاد میں پڑ جاتا ہے۔ یہ حق لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ جب انسان اس لفظ کو قرآن کے ذیل میں سنے، اس کو ویسے سنے، معاشرے میں سنے، تو سوائے اہل بیت کے، سوائے امیر المومنین کے، اور کوئی ذہن میں آتا ہی نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا نے خود فرما دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں رسول خدا نے یہ کہا کہ حل الحق مع علی و علی مع الحق، ایسے کیوں نہیں کہا؟ بھائی اگر یہ کہہ دیتے کہ حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا؟ معنی تو وہی رہتا۔ تو بات تو یہی ہے، اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، اگر ہم بعد والے جملے کو پہلے کر دیں، اگر ہم لوگ یہ کہیں الحق مع علی، کہ حق جو ہیں وہ امیر المومنین کے ساتھ ہیں، تو شاید زیادہ بلیغ تر ہو جاتا۔ بھائی ہمارے ذہن میں تو ایسا ہی ہوتا نا، ہم پہلے یہ کہتے کہ امیر المومنین حق کے ساتھ ہیں اور حق امیر المومنین کے ساتھ ہے، یا یہ کہتے بہتر ہے کہ حق امیر المومنین کے ساتھ ہے اور امیر المومنین حق کے ساتھ ہیں۔ کیوں خدا، کیوں رسول خدا اس طرح سے ذکر نہیں کرتے کہ الحق مع علی؟ تو اس کی بڑی خوبصورت توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے حق کو محفوظ کرنا تھا تو دونوں طرف علی ہونے ضروری ہیں۔ جب حق محفوظ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ علی سے شروع ہو اور علی ہی پر ختم ہو۔ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ تو حقیقت بھی اسی طرح سے ہے، اس کی خوشی ہونی چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ایک خاص خداوند عالم نے نفوس کو اس کائنات کے اندر خلق کیا کہ جو ان کا ذکر کر سکیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے موضوع عاشورہ اور انتظار، کہ ہم لوگ کس طرح سے عاشورہ سے، کس طرح سے کربلا سے قصب فیض کریں، اور قصب فیض کر کے خود کو صحیح طریقے سے انتظار میں ڈھال سکیں، کس طرح سے ہم لوگ درست منتظر بن سکیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک اور مشترک جو ہمارے پاس عاشورہ اور انتظار میں پایا جاتا ہے وہ معجزے کا نہ ہونا ہے۔ یعنی 61 ہجری میں ہمیں کوئی معجزہ دکھائی نہیں دیا، کہیں پر کہیں پر امام حسین علیہ السلام نے کہیں معجزہ کربلا کے اندر نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ام وہب کے لیے نیزے کو زمین پر گاڑا اور وہاں سے پانی جاری ہو گیا، تو اسی ام وہب نے کربلا کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا ہو کہ مولا ثعلبیہ کے مقام پر تو آپ کے نیزے نے پانی نکال دیا، بھئی کربلا کے مقام پر کیوں نہیں؟ کہیں پر ایسا تقاضا بھی نہیں ملتا۔ کسی صحابی نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا ہو کہ مولا آپ معجزہ کریے اور ملک الموت کو حکم دیجیے کہ ان سب کی روح کو قبض کر دے، کس کی مجال ہے؟ یعنی اگر ملک الموت کو امام حسین علیہ السلام کوئی حکم کریں، کس کی مجال ہے کہ رد کر دے؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ رد کر دے؟ بلکہ فرشتے تو خود سے تشریف لائے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کہ مولا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان سب یزیدیوں کو، سب عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو، سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، میں ان کو ایسے تباہ کروں گا کہ دوبارہ کبھی یہ سر اٹھا نہ سکیں گے، میں ان کو ایسے تباہ کروں گا کہ یزیدیت جو یہ سوچ رہی ہے کہ حسین علیہ السلام کو گھیر لائے، میں انہی کو یہاں پر گھیر کے مار دوں گا۔ اگر اس وقت فرشتوں سے، اس وقت جنوں سے، اس وقت غیبی کسی بھی مدد سے، ولایت تکوینی سے ملک الموت کو حکم کر کے امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی مقام پر ان سے مدد لی ہوتی، تو آئندہ آنے تک، قیامت تک کے لیے یہی ایک فارمولا بن جاتا، یہی ایک فارمولا بن جاتا کہ بھائی مولا آپ اسی طرح سے باطل کو ختم کرتے رہیں، تو یہ تو پھر شروع ہی مشکل ہو جاتی۔ خداوند عالم پھر ابلیس ہی کو خلق نہ کرتا، خداوند عالم شیطان ہی کو خلق نہ کرتا تاکہ یہ ساری مشکل ہی نہ آتی۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں کتنے معجزے ذکر کیے قرآن سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ذکر کیا، بتایا کہ اس کے نتیجے میں فرعون ایمان نہیں لے کر آیا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ذکر کیا کہ گہوارے میں بچہ بول پڑا، لیکن اس کے باوجود یہودی وہاں پر جو پادری تھے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے۔ مسئلہ کہاں ہے، کیوں ایسے ہو رہا؟ اس کے علاوہ اور متعدد معجزات موجود۔ ابو جہل رسول خدا کے پاس ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھائیں جو نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر، ایسا اگر معجزہ کر کے دکھائیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ دیکھیں وہ زمین پر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی آسمان پر ہونا چاہیے، آسمانوں میں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھائیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ رسول خدا نے اپنی دونوں انگلیاں چاند کی طرف کیں اور جیسے ہی انگلیوں کو ہٹایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوا، اسی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو کوہ ابو قبیس، مکہ کے اندر ایک معروف کوہ ہے، ایک معروف پہاڑ ہے ابو قبیس، اس کوہ ابو قبیس کے اوپر اس چاند کے دو ٹکڑوں کو دیکھا گیا۔ اور خداوند عالم اسی واقعے کو سورہ قمر کی پہلی آیت کے اندر بھی ذکر کرتا ہے، وانشق القمر، کہ جہاں پر قمر جو ہے، جہاں پر چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے باوجود ابو جہل تو ایمان نہیں لے کر آئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ ایک معروف صلح رسول خدا کی، کہ جب یہ طاقت میں ہیں اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اب جب مکہ کی طرف جا رہے تو اس موقع پر کفار کے ساتھ ایک صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، چونکہ مقام حدیبیہ تھا۔ وہاں پر رسول خدا کے اصحاب کو اچانک پیاس لگ گئی، ایک کنواں ہے جتنے بھی بیچ میں ڈول ڈالتے ہیں اس کے باوجود پانی نہیں نکلتا۔ رسول خدا نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا، جیسے ہی ڈالا پانی باہر نکل آیا۔ اچھا یہ جو پانی باہر نکل آیا، کیا آیا؟ وہ جتنے بھی کفار ہیں کہ جو صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ جو صلح کر رہے ہیں، کیا آیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، اس کے باوجود وہی صلح کی، اس کے باوجود انہوں نے ویسے ہی کیا، کہا کہ بھئی اگر آپ کی طرف سے کوئی مکہ آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اگر ہماری طرف سے کوئی مدینہ آیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ اگلے سال آئیے گا عمرے کی نیت سے، آپ اگلے سال آئیے گا بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے۔ اس قدر سامنے دیکھ رہے ہیں، تبوک کے مقام پر ایک جگہ پہ دلو ڈالا گیا، ڈول ڈالا گیا کنویں کے اندر، جب نکالا تو پانی کھارا، رسول خدا نے وہاں پر اپنا لعاب دہن ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا۔ پانی جو کنویں کے اندر موجود تھا وہ میٹھا نہیں ہوا، رسول خدا کے لعاب دہن کا معجزہ یہ تھا کہ زمین کی سرشت ہی تبدیل ہو گئی۔ بھائی پانی ایسا تو نہیں ہے کہ جو کنویں کے اندر اس وقت موجود ہے وہ میٹھا ہوا، نہیں، جب لعاب دہن ڈالا پانی جہاں جہاں سے گزر کر آ رہا ہے، جس جس مقام سے گزر کر آ رہا ہے، چونکہ اس کے کھارے ہونے کی وجہ وہی زمین ہے نا، اسی زمین سے جب آ رہا ہے گزرتا ہوا، جب وہ پانی میٹھا ہوا تو پانی میٹھا نہیں ہوا، زمین کی طبیعت کو رسول خدا کے لعاب دہن نے تبدیل کر دیا۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو جو آس پاس والے تھے تو کیا آیا، وہ سب کے سب، یہ سب کچھ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی کیا وجہ ہے، اس سے پہلے کہ اس کو بیان کیا جائے معجزے کا مطلب سمجھ لیں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ہمارے پاس وقت کم ہے اور چونکہ آگے مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ محدود ہے, تو اس حوالے سے چاہوں گا کہ اس موضوع پر جس قدر معروضات مائدہ اہل بیت سے چننے کا موقع ملا ہے وہ منتقل کر سکوں. اور یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ جس کے لیے اسی مقام کا انتخاب ضروری تھا, سنجیدہ افراد کا, کہ جہاں پر انسان سمجھ سکے, سمجھا سکے, بات کر سکے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اگر یہ کسی اور جگہ پر بات کی ہوتی تو شاید یہ کہہ دیتے کہ یہ معجزے کا منکر ہے. معجزے کے منکر نہیں, معجزے کو بیان کیا, کہا یہ سب معجزے ہیں اور ان تمام معجزوں کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا, مجھے اپنی اصلاح کرنی کہ کیا آیا میں ابھی بھی کسی معجزے کا انتظار کرتا رہوں یا مجھے کچھ اور کرنا ہے. کیا آیا 61 ہجری کے لیے ان لوگوں نے معجزے کا انتظار کیا؟ کیا آیا کربلا کے اندر تمام اصحاب نے امام حسین علیہ السلام سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا؟ نہیں مطالبہ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ مجھے بھی وہی کرنا ہے. انہوں نے جو کیا مجھے بھی اس وقت کے زمانے کے حسین کے ساتھ وہی کرنا ہے, تاکہ عدالت کا قیام اس کائنات میں بپا ہو سکے. دیکھیں معجزے کی جب تعریف کی شیخ مفید نے, معجزے کی تعریف کی, کہتے ہیں معجزہ ایک ایسے امر کو کہتے ہیں کہ جو خارق العادہ ہوتا ہے, اپنے ساتھ ادعائے نبوت رکھتا ہے اور دوسری طرف سے ایک تحدی کا بھی سبب بنتا ہے. اور جس جہت سے معجزہ ہوتا ہے, ابھی بولا میں نے اردو میں لیکن بہرحال, کہتے ہیں امر ایک ایسا معجزہ, ایک ایسا امر ہے جو خارق العادہ ہے. ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. خارق العادہ, خارق العادہ سے کیا مراد ہے؟ کہ عادتاً ویسے نہیں ہوتا کہ جس طرح سے معجزے میں ہوتا ہے. خرق کہتے ہیں عربی زبان میں کسی شے کے چیر دینے کو. خارق کہتے ہیں وہ شے کے جو چیر دیتی ہے. بس خارق العادہ کہ عادتاً جو چیز ہوتی ہے معجزہ اس کو چیر دیتا ہے. عادتاً اگر عصا کو پھینکا جائے تو اژدہا نہیں بنتا. عادتاً اگر لعاب دہن کنویں کے اندر پھینکا جائے تو وہ شیرین نہیں ہوتا. عادتاً اگر ہاتھ کو بغل میں رکھا جائے تو وہ نورانی نہیں ہوتا. عادتاً چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوتے. عادتاً چند دن کا بچہ نہیں بولتا. یہ سب کچھ عادتاً نہیں ہوتا. معجزہ کیا کرتا ہے؟ اسی عادت کو, توجہ ہے آپ لوگوں کی, معجزہ اسی عادت کو چیر دیتا ہے. اس عادت کو چیر کر ایک دوسری چیز متحقق ہوتی ہے. عادتاً اگر دیکھا جائے تو گندم کا بیج بویا جائے تو گندم ہی کا خوشہ اگے گا. اگر گندم کا بیج بوئے اور سیب کا درخت بن جائے تو یہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. بس اگر سیب کا بیج بویا جائے اور آم کا درخت لگ جائے, چونکہ عادتاً نہیں ہوتا تو انسان کہتا ہے معجزہ ہو گیا. یہ معجزہ ہوتا کیسے ہے, ہوا کیا جب عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے؟ فلسفہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر شے معجزہ ہے. میری زندگی معجزہ, میرا سانس لینا معجزہ, میرا غذا کھانا معجزہ, میرا بولنا معجزہ, میرے صف عزا تک پہنچ جانا معجزہ, میرا اہل بیت کا ذکر سن کے دل کا کھل اٹھنا معجزہ, میرا اہل بیت کے فضائل سن کر مسکرا دینا معجزہ, یہ ہر شے معجزہ ہے. یہ معجزے سے کم نہیں ہے. آپ کسی اور محفل میں جائیے, توجہ سے سنیے گا جملہ, آپ کسی اور محفل میں جائیے اور وہاں پر جا کر, کسی اور محفل سے مراد اب آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ کس محفل میں جانا ہے آپ کو. اگر کسی اور محفل میں جائیے اور وہاں پر جا کے امیر المومنین کا ذکر چھیڑ دیجئے, یہاں پر عادتاً لوگ مسکرا دیتے ہیں, وہاں پر عادتاً لوگ منہ بنا لیتے ہیں, ایسا ہے نا؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر.
تو اگر دیکھا جائے تو جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کی عادت فرق, عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی امیر المومنین کا ذکر آیا انسان مسکرا دیا.
رسول خدا نے کہا, اے علی, آپ کے ذریعے سے اس دنیا میں مومن اور منافق کی پہچان ہوگی. جو آپ کا ذکر سن کر مسکرا دے, جو آپ کا ذکر سن کے خوش ہو جائے, سمجھ لیجئے کہ مومن ہے, اور جو آپ کا ذکر سن کے منہ بنا لے, سمجھ لیجئے کہ وہ مومن نہیں ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر.
بس خارق العادہ چیز کو معجزہ کہتے ہیں. اب یہاں پر کیا آیا, عادت خرق نہیں ہوئی, کیا آیا عادت چیری نہیں گئی, عادت چیری گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معجزہ متحقق کیسے ہو رہا ہے, فاعل معجزہ کون ہے؟ فاعل معجزہ یعنی معجزے کا کرنے والا, جو معجزے کا کرنے والا ہے وہ نبی ہے, وہ خداوند عالم کی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اس ادعا کے اوپر پروردگار کی جانب سے ایک ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس عادت کو خرق کر سکے, اس عادت کو چیر سکے. بس فاعل معجزہ ہوا نبی اور فعل معجزہ ہوا ادعائے نبوت کا اثبات. جو نبی نے نبوت کا اثبات کیا ہے, اس دعوے کے اوپر دلیل اور شاہد, وہ معجزہ لے کر آیا کہ دیکھو یہ میں جو معجزہ کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے تھوڑا کر رہا ہوں, یہ تو خداوند عالم نے مجھے صلاحیت عطا کی. وہ جو میں نے عصا پھینکا ہے, پروردگار نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے, نہ کہ میں نے خود, خدا نے صلاحیت رکھی. یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ میرے نبی ہونے کی. ایسا ہے نا, بس یہ دلیل ہو گئی میرے نبی ہونے کی. اب ساتھ ساتھ چلیے گا, نہیں تو مجھے ذرا وقت لگ جائے گا اس کو سمجھانے میں. پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد پر. فاعل معجزہ ہوا نبی, فعل معجزہ ہوا دعوی نبوت کے اثبات کے لیے, ایسا ہی ہے. اور جو معجزہ ہے وہ خرق العادہ ہوا, یعنی عادتاً ویسا ہوتا نہیں ہے. لیکن معجزہ متحقق کیسے ہوا, تحقق کیسے ہوا؟ علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, توجہ سے سنیے گا عزیزو, بڑے خوبصورت مطلب کی طرف آپ کو لے چلوں گا. جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, اس عصا نے ایک زمانے میں اس دنیا کے اندر اس کو دیمک لگنی تھی, اس نے دوبارہ مٹی ہو جانا تھا, اس مٹی کے نتیجے میں اس نے کسی حیوان کی غذا بننی تھی, وہ حیوان کی غذا بن کے کرتے 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 ممکن ہے 200 سالوں کے بعد اس مادے نے اژدہا بن جانا ہو. جب یہ عصا ہے, اس عصا نے ہمیشہ تو نہیں رہنا, ایک دن اس عصا نے ختم ہو جانا. اس عصا نے جو ختم ہونا ہے, اس کو دیمک لگنی ہے, اس نے ٹوٹ جانا ہے, اس نے مٹی ہو جانا ہے, اس نے مٹی میں مل جانا ہے, اس مٹی میں ملنے کے بعد کسی اور حیوان کی خوراک بن جانا ہے, غذا بن جانا ہے, اس کے نتیجے میں ممکن ہے اس حیوان کی کوئی اولاد ہو, اس سے آگے ایک سلسلہ چلتا رہے, اور غذا بنتا 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 یہ مٹی اس قدر طاقتور ہو جائے کہ کسی ایک مقام پر یہ اژدہا کی شکل اختیار کر لے. خداوند عالم کیا کرتا ہے کہ جتنی دیر میں حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پھینکا, جتنی دیر میں اس نے زمین پر جا کے اژدہا بننا تھا, خداوند عالم نے اس 200 سال کے عرصے کو بیچ میں سے نکال دیا. خداوند عالم نے اس 200 سال کے عرصے کو, کہ اس عصا نے 200 سال کے بعد, فرضاً 200 سال کے بعد اژدہا بن جانا تھا, اس 200 سال کے عرصے کو بیچ میں سے حذف کر دیا. عادتاً چونکہ ایسا نہیں ہوتا, اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. ممکن ہے وہ کنواں کہ جس کو رسول خدا کا لعاب دہن میٹھا کر رہا ہے, ممکن ہے وہ کنواں کہ جس کو رسول خدا کا لعاب دہن شیرین کر رہا ہے, 200 سال کے بعد اس زمین کے اندر اس طرح کی حرارت ایجاد ہوتی اور ایک ایسی کیمیکل ریاکشنز ہوتے, اس طرح کا کیمیکل ریاکشن کے جس کے نتیجے میں اس زمین کی ساخت ہی تبدیل ہو جاتی. یہاں سے رسول خدا نے اس لعاب دہن کو اس کنویں کے اندر پھینکا, اور اس پھینکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 200 سال کے بعد جو اس نے میٹھا ہونا تھا خدا نے 200 سال حذف کر دی. اس حذف کرنے کے عمل کو معجزہ کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر امیر المومنین کسی کو خواب میں آ کے کسی کے سینے پر ہاتھ پھیر دیں اور اس کو علم عطا کر دیں, وہ ہوا کیا ہے؟ اس نے جو 60 سال خلوص کے ساتھ محنت کرنی تھی علوم اہل بیت کے حاصل کرنے کو, امام اس کے خواب میں تشریف لائے, ان 60 سالوں کو حذف کر دیا اور اس کو علم عطا کر دیا. اس عمل کو معجزہ کہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد کا. اب سمجھ آیا کہ یہ معجزہ ہو کیسے رہا ہے, متحقق کیسے ہو رہا ہے. آپ جتنی بھی اس کی معجزے کی مثالیں لیتے چلے جائیں, جیسے بھی لیتے چلے جائیں, حذف الوقت وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا. حضرت عیسیٰ نے 5 سال کے بعد بولنا تھا, خدا بند عالم نے اس 5 سال کو حذف کر دیا, اس 5 سال کی تربیت کو حذف کر دیا, معاشرے میں رہنے کو حذف کر دیا, وہ چند دن کا بچہ گویا ہو گیا. اور یہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے, ضروری نہیں کہ نبی کے ساتھ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کی جس نے گواہی دی وہ بچہ نبی تھا, وہ بچہ نبی نہیں تھا, نبی زادہ تھا, وہ نبی زادہ نہیں تھا. بس سمجھ یہ آیا کہ جو بھی انسان خداوند عالم کی طرف سے منتخب ہو جاتا ہے, پروردگار اس کے سالوں کو کم کر کے اس میں اتنا رشد ادا کر دیتا ہے کہ وہ 6 ماہ کا علی اصغر ہی کیوں نہ ہو کربلا میں شہادت دیتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی سمجھ آیا کہ معجزہ کیا ہے, معجزہ ہو کیسے رہا. اچھا ابھی یہ جو معجزہ ہے, یہ جو خارق العادہ ہے, یہ جو عادت کو خرق کر رہا ہے, یہ جو عادت کو چیر رہا ہے, یہ جو عادت کو اس طرح سے روال کے مطابق, بھئی ہماری زندگی میں بھی تو ایسے ہے نا, ہم لوگ اپنی زندگی کے سال کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں 36 سال کا ہو گیا, 36 سال کا جو میں ہوا وہ 36 سال میری عمر ہے یا 36 دفعہ یہ زمین سورج کے گرد گھومی ہے؟ توجہ سے سنیے گا, یہ 36 دفعہ, اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں 60 سال کا ہو گیا, 60 سال کا وہ ہو گیا ہے یا 60 سال اس کو اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں, کس طرح سے؟ کہ جب سے وہ اس دنیا میں آیا ہے یہ زمین سورج کے گرد 60 دفعہ گھومی ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کو, 60 دفعہ گھومی ہے, 60 دفعہ زمین گھومی ہے, جبکہ میں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں 60 سال کا ہوں. ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ میں اپنی عمر بیان کرتا, میں نے تو اپنی عمر بیان ہی نہیں کی, میں نے تو زمین کی حرکت کو بیان کیا. میں نے تو اپنی عمر بیان نہیں کی ہے, میں نے تو زمین کی حرکت کو بیان کیا کہ زمین 60 دفعہ سورج کے گرد گھومی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکت کے مطابق, توجہ سے سنیے گا, اس 60 دفعہ کی حرکت کے مطابق میں نے کہہ دیا کہ میں 60 سال کا ہو گیا, میں 36 سال کا ہو گیا, میں 40 سال کا ہو گیا. اگر ایک انسان کی حرکت, اگر انسان کا تحرک زمین کے تحرک سے کہیں زیادہ ہو, اگر انسان کی موومنٹ, انسان کی حرکت زمین کی حرکت سے کہیں زیادہ ہو, تو وہ بچہ عام بچہ نہیں ہوتا, وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مرجے بننے کا انتظار کیا جاتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب قاسم صرف 13 سال کے تھے کربلا میں, ان کے سوال سے ایسے لگتا ہے کہ کتنے سالوں کی ریاضت کے بعد جو معرفت حاصل ہوتی ہے امام کی وہ حاصل کر چکے ہیں. جس نے بھی موجزے کا انتظار کیا, توجہ سے سنیے گا, جس نے بھی معجزے کا انتظار کیا وہ پریشان ہو گئے. لیکن اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں کہ جو پہلے اطاعت کرتے ہیں پھر معجزہ کرتے ہیں. پہلے معجزہ انہوں نے طلب کیا کہ جو جانتے نہ تھے, جو جان گئے ہیں وہ پہلے اطاعت کرتے ہیں پھر معجزہ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے چوری کی ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا شیعہ چوری نہیں کر سکتا، میرا چاہنے والا چوری نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام کو اس نے دوبارہ سے کہا، امام دقت القضا مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں، وہاں پر کہا کہ نہیں مولا میں نے چوری کی ہے، کہا کہ میرا چاہنے والا چوری نہیں کر سکتا۔ اس نے جب تیسری دفعہ کہا، امام علیہ السلام نے قمبر کو بلایا کہ قمبر آؤ حد جاری کرو، اس کا ہاتھ کاٹو۔ ہاتھ سے مراد یہ چار انگلیاں، یعنی یہ چار انگلیاں کاٹ دو۔ حد جاری ہوئی، اس نے چار انگلیوں کو پکڑا، چار انگلیاں قمبر نے کاٹ دی، امیر المومنین نے حد جاری کی، اس نے چاروں انگلیوں کو پکڑا اور چاروں انگلیوں کو پکڑ کر کوفہ کے بازار میں امیر المومنین کی مدد سنائی کرنے لگا۔ وہ کہا میرا مولا وہ ہے کہ جو عادل ترین ہے اس کائنات، میرا مولا وہ ہے کہ جو سب سے محبوب ترین ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جو با کمال ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جو کریم ہے، میرا مولا وہ ہے جو جواد ہے، میرا مولا وہ ہے۔ مدد سرائی کرنے لگا۔ کسی نے آ کر امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ مولا وہ جس کے اوپر آپ نے حد جاری کی تھی، وہ جو شخص آپ نے جس کے اوپر حد جاری کی، حد جاری کرنے کے بعد وہ کوفہ کے بازاروں میں آپ کی تعریف کر رہا ہے، کوفہ کے بازاروں میں اپنی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں اس نے، اور کہا کہ دیکھو میرے مولا کی عدالت کیسی ہے، دیکھو میرے مولا کیسے عدالت کرتے ہیں، دیکھو میرے مولا نے یہ نہیں کہا، اقربا پروری نہیں کی کہ تم میرے شیعہ ہو تو میں تمہارے ہاتھ نہ کاٹوں۔ میں نے جب جا کر اس چوری کے کہہ دیا کہ ہاں میں نے کی ہے، جب میں نے خود سے اس کو تسلیم کر لیا تو میرے مولا نے ایک لہجہ نہیں لگایا، ایک لہجہ نہیں لگایا اور میرے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا کہا اس کو بلا لو۔ امیر المومنین نے اس کو واپس بلایا، کہا کہ تم میری کیوں مدح سرائی کر رہے ہو؟ کہا مولا میں نے آپ جیسا کریم آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، مولا میں نے آپ جیسا آج تک محبت کرنے والا دیکھا ہی نہیں ہے، مولا میں نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے امام کے سامنے بھی مدح سرائی کی، امیر المومنین آگے سے مسکرائے ہیں، کہا لاؤ اپنی انگلیاں لاؤ۔ انگلیاں لائے، امیر المومنین نے اس کی انگلیاں ساتھ لگائیں، اوپر رومال رکھا، خدا بند عالم سے دعا کی، اس کے ہاتھ کو دوبارہ جوڑ دیا۔ پہلے اطاعت ہے پھر معجزہ ہے۔ بس جہاں پر آپ پہلے معجزے کا تقاضا دیکھیں، اس کے بعد کہیں میں اطاعت کروں گا، تو تاریخ بشریت، قرآن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے معجزے کا تقاضا کیا اور اس کے بعد کہا ہم اطاعت کریں گے، وہ اطاعت نہ کر سکے۔ جس نے پہلے اطاعت کی اور معجزے کا تقاضا نہ کیا، خداوند عالم نے اس کو ولایت عطا کر دی۔ جس نے اطاعت کی اہل بیت کی، جس نے اطاعت کی 61 ہجری میں، جس نے اطاعت کی آج کے زمانے میں، میں آغا مرشی نجفی کا ایک واقعہ پڑھا تھا۔ کہتے ہیں کہ آغا مرشی نجفی مشہد میں رہتے تھے، بیمار ہو گئے، جب بیمار ہو گئے تو اس کے بعد لا علاج قرار دے دیے گئے اور بڑے پریشان ہو گئے، کہا کہ بھی کیا کیا جائے، اور ابھی ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، ابھی آپ ہاسپٹل میں رہیں یا نہ رہیں، مشہد کے کسی ایک ہاسپٹل کے اندر وہ ہاسپٹلائز تھے۔ تو کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ جب میں سید ہوں اور اہل بیت کے بالکل گھر میں ہوں تو کیوں نہ ان سے شفا مانگوں، کیوں نہ مشہد میں موجود ہوں امام رضا علیہ السلام سے شفاعت مانگوں، ان سے کہوں کہ مولا مجھے شفا عطا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، خود سے ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب کے مقدمے، کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ امام سے توسل کرتا ہوں، خدا بند عالم سے تقاضا کرتا ہوں، وہ کام جو ڈاکٹرز نہ کر سکے، دیکھیں امام نے اس وقت کو کیسے حذف کیا۔ پہلے اطاعت ہے، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام علی مقام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک پھول ہے، انہوں نے مجھے وہ پھول دیا، کہا اس پھول کو اپنے ہاتھ میں لو مرشی. میں نے اپنے دائنے ہاتھ میں اس پھول کو لے لیا. اس کو پھول کو لینے کے بعد امام علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اس کو استشمام کرو, اس کو سونگھو. کہتے ہیں میں نے استشمام کیا, سونگھا. کہتے ہیں جیسے جیسے میں سونگھتا گیا, جیسے جیسے اس کی خوشبو میرے بدن میں آئی ہے, جیسے جیسے میں نے اس کو سونگا, اس کی خوشبو جہاں جہاں پر میرے بدن میں سرایت کرتی گئی, میرے بدن میں شفا ہوتی چلی گئی. میں نے اس کو جیسے سونگا, آپ خوشبو کو کبھی ایسے, ہم نے تو سب نے حس کیا ہے نا, جب انسان خوشبو کو سونگتا ہے, کسی پھول کو استشمام کرتا ہے, سونگتا ہے, تو اس کے بدن کا ہر ہر ذرہ اس کو محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے صرف ناک نے محسوس کیا, جس طرح سے ہماری زبان ہے, زبان کے اوپر آپ نے کسی نوالے کو رکھا تو جیسے ہی زبان سے نیچے گیا اس کا ذائقہ ختم. زبان صرف ذائقے کو اس کو چکھ لیتا ہے کہ کیسا ہے, زبان چکھ لیتی ہے, لیکن خوشبو ایسے نہیں ہے. خوشبو آپ کے بدن کے ہر حصے میں سرایت کرتی ہے. جیسے انہوں نے خوشبو سونگھی تو وہ شفا یاب ہو گئے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے خوشبو سونگھی میں شفا یاب ہو گیا. اس کے بعد جب جب بھی میں بیمار ہوا ہوں, میرے داہنے ہاتھ میں ایک عجیب خوشبو تھی, میں اس کو سونگ لیتا تھا, شفا ہو جاتی تھی. بات یہاں پر بھی ختم نہیں کی. کہا اہل علاقہ کو جب پتہ چلا, اہل منطقہ کو, مشہد والوں کو جب پتہ چلا کہ اس طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کو امام رضا علیہ السلام نے شفا عطا کی ہے, تو اہل مشہد اور دور دور سے افراد بیمار آتے تھے, میرے ہاتھ کو, ہاتھ کی خوشبو کو سونگ لیتے تھے, خدا ان کو بھی شفا عطا کرتا تھا. کہا کہ اب روز جس طرح سے انسان ہاتھ ملاتا ہے, ملاقات کرتا ہے, کہتے ہیں روز اب پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ہاتھ ملانا ہوتا تھا, ملاقات کرنی ہوتی تھی, کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے, آہستہ آہستہ وہ خوشبو زائل ہو گئی. پہلے اطاعت ہے, پھر معجزے کا تقاضا ہے. اگر انسان پہلے اطاعت کرے تو معجزے کی ضرورت نہیں رہتی اس کو. اب یہ دیکھیے کہ 61 ہجری میں ہمارا عنوان, ہم لوگ اپنے موضوع سے باہر نہیں جائیں, عاشورہ اور انتظار. عاشورہ 61 ہجری میں کسی نے معجزے کا تقاضا نہیں کیا, خداوند عالم نے ان کو قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے معجزہ بنا دیا. خداوند عالم نے ان کی زندگی کے یاد رکھنے کی جو وقت ہے, عموماً جب ایک انسان انتقال کرتا ہے تو کتنی دیر تک یاد رہتا ہے, 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال. آپ کو کہا جائے کہ 100 سال پہلے والے کسی مشہور انسان کا بتائیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا. 1400 سال پہلے خداوند عالم کی راہ میں 72 لوگوں نے قربانی دی تھی. 1400 سال پہلے وہ جو وقت ہے کہ جہاں پر حذف ہو رہا ہے, ڈل رہا ہے, خداوند عالم نے ان کے اطاعت کے نتیجے میں اس قدر وقت اس کے اندر رکھ دیا, کہا کہ تا قیامت یہ سب زندہ رہیں گے. پہلے اطاعت کی ہے, اس کے بعد خداوند عالم نے ان کے ذکر کے اندر معجزہ کر لیا کہ آج ہم اپنے بچے کا نام حبیب رکھنا فخر سمجھتے ہیں. آج اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نے اپنے بچے کا نام جان کیوں رکھا, تو اس کو جان کسی اور کا نام یاد نہیں ہے کہ تاریخ میں کسی اور کا نام بھی ہوگا. وہ کہے گا جان تھا کہ جو سید الشہداء پہ کربلا میں قربان ہوا تھا, میں نے اس کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام جان رکھ دیا. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ خود بذات خود ایک معجزہ ہے. یہ جو خداوند عالم نے وقت کے اندر تمدید کی ہے یہ معجزہ ہے, لیکن اس سے پہلے اطاعت ہے. جس نے پہلے معجزے کا تقاضا کیا, جو پہلے معجزے کی تلاش میں رہ گیا, جو پہلے اس تلاش میں رہ گیا کہ میں کون سے امام بارگاہ جاؤں کہ جہاں پر معجزہ ہوا ہو, انسان خود ایک معجزہ ہے. میں نے جب ذکر سید الشہداء کیا, معجزہ ہے, چونکہ یہ خداوند عالم کی توفیق, اس اعجاز کے بغیر مل ہی نہیں سکتی, یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. آج بھی زمانے کے امام کے حوالے سے دیکھ لیجئے, زمانے کے امام کے ظہور کے حوالے سے کسی بھی معجزے کا انتظار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا, ایک دم آسمان لال ہو جائے گا, سورج کا رنگ متغیر ہو جائے گا, کوئی اور اس طرح کے مسائل, کہیں سیلاب آ جائے گا, کچھ ایسا ہو جائے گا, کہیں ایسے ظالموں کے ملکوں کے اندر سیلاب آ جائے گا. معجزہ نہیں ہے, پہلے 313 کی اطاعت ہے، جب وہ خود کو مکہ میں جمع کر لیں گے اس کے بعد سفیانی کا لشکر بیدا کے مقام میں دھسایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے معجزہ ہوگا پہلے سفیانی کے لشکر کو، خداوند عالم بیدا کے مقام پہ، چونکہ ہمارے پاس جو علامات ہیں امام علیہ السلام کے ظہور کی، ان میں سے ایک خصف بیدا ہے۔ خصف بیدا سے مراد کیا؟ کہ سفیانی کا لشکر جب شام کی طرف سے رخ کرے گا مقابلہ کرنے کے لیے امام زمانہ اور ان کے اصحاب کا مکہ کی جانب، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے کہ جس کو وادی بیدا کہتے ہیں۔ جب امام علی مقام وہاں پر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے اور اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں سے اب روانہ ہوں گے کوفہ کی جانب، فلسطین کی جانب، ان تمام امور کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے فلسطین جائیں گے امام، اس کے بعد پھر کوفہ کی طرف تشریف لائیں گے، جب وہاں سے نکلیں گے سفیانی کا لشکر یہاں سے خروج کرے گا امام علیہ السلام سے وہاں سے مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے ہی بیدا کے مقام پر آئے گا تو بیدا کے مقام پر آ کر وہ پورے کا پورا لشکر دھس جائے گا، زمین میں دھس جائے گا۔ پہلے اطاعت ہے پھر معجزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان معجزے کی تلاش میں رہے، پہلے اسباب کا مہیا کرنا ہے اپنی ہدایت کے لیے۔ 61 ہجری میں تمام کے تمام جتنے بھی امام کے اصحاب تھے سب کے سب نے پہلے اپنی ہدایت کا بندوبست کیا، سب کے سب نے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کیا اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے، سب کے سب نے ان تمام صلاحیات کو اپنے اندر اجاگر کیا، ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کیا کہ جس کے نتیجے میں وہ زمانے کے امام کی نصرت کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین کے معجزات کا آغاز ہوا، اس کے بعد کربلا کے اندر معجزے دیکھنا شروع ہوئے۔ میں پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت، ایک روایت پڑھا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ کربلا کے کسی بھی شہید کے گردن پر تلوار چلنے کی اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کی گردن پر جب تلوار چلی ہے، اگر امام نہ بتاتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا، اگر امام بیان نہ کرتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا۔ جب نصرت کے لیے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اس کے نتیجے میں ان کی جو گردن پر تلوار چلی ہے، اس گردن پر تلوار چلنے کی ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ کیا کیا خدا نے؟ خداوند عالم نے میری چمڑی کے اندر جو حس کرنے کی صلاحیت ہے اس کو حذف کر دیا، اس کو ایسے حذف کر دیا کہ ابھی مجھے اس گردن پر تلوار چلنے کی تکلیف نہیں ہو رہی۔ پہلے اطاعت ہے پھر معجزہ ہے۔ جب تک اطاعت نہ ہوگی انسان صرف معجزے کا انتظار کرتا چلا جائے گا، تو سمجھ لیں کہ وہ اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی کرنے والی نہیں ہے۔ میں جب تک اپنے پروردگار کی اطاعت میں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ویسے سجدہ نہ کروں، ویسے نماز نہ پڑھوں، ویسے تکبیرۃ الاحرام نہ کہوں، ویسے اللہ اکبر نہ کہوں، اس قدر عجیب ہے اہل بیت کا ماننے والا کہ اگر وہ کسی مسجد میں موجود ہے، کئی دفعہ اس طرح سننے کو ملا، اگر کسی مسجد میں موجود ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر ان کی جگہ پر کوئی آ کر کھڑے ہو جائے تو اس کو دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں، میں تم میری جگہ پہ کہاں آ کے کھڑے ہو گئے، تم کیسے آ گئے یہاں پر، تم یہاں پر کیوں پہنچ گئے، یہ تو میری جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امام حسین کے مکتب سے اللہ اکبر کہنا سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ مجھے رکوع کس کے آگے کرنا ہے، اس نے یہ پڑھ لیا کہ تکبیرۃ الاحرام کہنا واجب ہے، لیکن اخلاق حسینی نہ سیکھ سکا۔ پہلے اطاعت پھر معجزے۔ ایک شخص آیا مدینہ میں، دیکھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، امیر المومنین کو سب و شتم کرنے چلا، سب و شتم کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، شام سے آیا تھا، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اخلاق اہل بیت دیکھیے کیسا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو کہا، تم مجھے مسافر لگتے ہو، تم مجھے بھوکے بھی لگتے ہو، تمہارا پیٹ خالی ہے، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ جانتا نہیں ہے امام کو،
امام علیہ السلام اس کو گھر تشریف لے گئے اپنے ساتھ. جب لے جایا تو کہا کہ یہ تمہارے استحمام کا انتظام ہے, یہاں پر تم غسل کر لو تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو سکے. تم نے جب استحمام کر لیا تو ابھی میں یہاں پر دسترخوان بچھاتا ہوں تاکہ تم آؤ اور آ کر کھانا بھی نوش کر سکو. جب امام علیہ السلام نے پوری خدمت کر لی تو اس نے آگے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی علی کا بیٹا ہوں کہ جس کو باہر تم سب و ستم کر رہے تھے, میں اسی ذات کا بیٹا ہوں. آگے سے معافی مانگنے لگا. ہمارے معصومین کا تو اخلاق یہ ہے, ہمارے معصومین تو کسی سے نفرت کرنا سکھاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے تو مولا سب کو قریب کر کے ہدایت کرتے ہوئے خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں. اطاعت و بندگی اگر کسی نے سیکھنی ہے تو مکتب امیر المومنین کے پاس آ جائے, وہ ذات کے جو فیاض مطلق کی طرف سے اس کائنات میں فیض تقسیم کر رہی ہے, واسطہ فیض ہے. وہ جب مناجات کرتی ہے خداوند عالم سے تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے انت الدلیل و انا المتحیر وهل يرحم المتحیر الا الدلیل, انت الرازق و انا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق. اس قدر خوبصورت اخلاق ہے وہ کہ جو رزق تقسیم کرنے کے لیے پروردگار کی جانب سے اس کائنات میں واسطہ فیض ہے, وہ جب اپنے پروردگار کی مناجات یعنی اپنے خدا کے ساتھ مناجات کر رہا ہے, نجوہ کر رہا ہے, سرگوشی کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے خدایا تو رازق ہے اور میں مرزوق ہوں, کیا اس مرزوق پر اس رازق تیرے رازق کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے, میں نے کربلا کو معجزے کے بعد دیکھا. اگر میں نے کربلا کو اطاعت کے بعد دیکھا ہوتا تو میرے دیکھنے کا زاویہ ہی اور ہوتا. عجیب اطاعت ہے کربلا کی, عجیب اطاعت کی ہے کربلا والوں نے, عجیب لوگ ہیں, عجیب افراد ہیں, عجیب انصار ہیں, عجیب مددگار ہیں. ہر کوئی اپنی نشانی وہاں پر بھیجنا چاہ رہا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا حصہ کربلا میں ضرور ہو, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری جانب سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر فدا ہونے والی کوئی ایک ذات ہو. دوسرے امام کی شہادت 50 ہجری میں ہے, اس وقت جناب قاسم 3 سال کے ہیں. مولا نے اپنی زوجہ فروا سے کہا کہ آپ قاسم کو لے آئیے. جب جناب قاسم کو لایا گیا تو روایات متعدد ہیں اس میں, کہا کہ ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی, 3 سال کا سن ہے, ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی. اس کے بعد ان کے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا اور کہا کہ دیکھو جب تم سخت مشکل میں ہو نا تب اس تعویذ کو کھول لینا, جب تمہیں لگے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, جب تم سخت مشکل میں ہو, سخت مصیبت میں ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا. 50 ہجری میں امام شہید ہو گئے, 61 ہجری کی کربلا آ گئی. سب اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں, سب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں شب عاشور کے, دیکھو کل عاشورہ کا دن ہے, دیکھو کہیں پر مجھے امام حسین کے سامنے رسوا نہ کر دینا, دیکھنا میری عزت رکھ لینا. سب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, آمادہ کر رہی ہیں, سنوار رہی ہیں. کوئی ماں اپنے بچے کے کنگھی کر رہی ہے کیونکہ جانتی ہے نا کہ عاشور ایک ایسا دن ہے کہ جس کے بعد میں اپنے بچے کو دیکھ نہ سکوں گی. کوئی کنگھی کرتی ہے, کوئی بناتی ہے, کوئی سنوارتی ہے, یہ بچے والے سمجھ سکتے ہیں ان احساسات کو. لیکن اپنے بچوں سے کہیں زیادہ محبت ہے امام حسین سے. آمادہ کیا جناب قاسم کو حضرت فروا نے, کہا دیکھو تم اپنے بابا کی نشانی ہو, تمہیں تمہارے بابا نے کربلا کے لیے تیار کیا ہے, دیکھو کل میری لاج رکھ لینا, اپنے بابا کی لاج رکھ لینا. جناب قاسم 13 سال کا سن ہے, کہتے ہیں کہ اے میری ماں ایک دفعہ کل عاشور ہو لینے دو, دیکھو میں کیا کرتا ہوں, دیکھیں میں کس طرح سے مقابلہ کرتا ہوں, وہ ساری تہمتیں کہ جو میرے بابا پر لگی ہیں دیکھیں میں کس طرح سے اٹھاتا ہوں, دیکھیں کس طرح سے علی کا یہ پوتا لڑتا ہے. صبح عاشور ہو گئی, جب صبح عاشور ہوئی تو بار بار جناب قاسم, بلکہ اس سے پہلے شب عاشور, شب عاشور امام
نے سب کو بلایا ہوا، سب کو بٹھایا ہوا، اور سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کل عاشور پہ کیا ہونے والا، دیکھو کل عاشور پہ کوئی تم بھی شہید ہو جاؤ گے، اے حبیب آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اے مسلم آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں بیچ میں سے جناب قاسم اٹھے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ میرے مولا، میرے چچا کل کیا آیا، میرا بھی نام شہدا کی لسٹ میں ہے، کیا آیا میری بھی شہادت کا ہے۔ کہتے ہیں امام نے جب جناب قاسم کا یہ جملہ سنا تو مسکرا دیا اور آگے سے کہتے ہیں قاسم کیف عندک الموت، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ آگے سے جناب قاسم کا جملہ سنیں گے، کہتے ہیں احلا من العسل، اے چچا جان اگر آپ کے ساتھ ہے نا تو یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ کیا آیا، اطاعت کا دیکھیں مرتبہ دیکھیں اطاعت۔ کہا مولا کل شہدا کے لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ آگے سے امام حسین مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہاں قاسم آپ کا بھی ہے اور علی اصغر کا بھی ہے۔ جب مولا علی اصغر کا نام سنا نا ایک دفعہ جناب قاسم تڑپ اٹھے اور تڑپ کے کہتے ہیں مولا یہ اشکیا خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین کہتے ہیں نہیں، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا۔ عاشور کا دن آیا، آپ ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنی جان کو فدا کر رہے ہیں، بار بار جناب قاسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اے میرے چچا میں کب جاؤں گا؟ کیسی اطاعت ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے، ایک دفعہ مقتل میں ملتا ہے، ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو نا، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ دوسرا جملہ نہیں ملتا مقتل میں کہ جناب قاسم نے دوبارہ سے آ کر مولا سے کہا ہو کہ چچا دوبارہ سے مجھے انہیں بگا دیجئے۔ دوسرا منظر سنیں گے، دوسرا منظر یہ ملتا ہے کہ جناب قاسم پشت خیمہ اپنے سر کو اپنے زانوں میں دے کے سوچ رہے ہیں کہ چچا سے اجازت لے کیسے۔ یکا یک خیال آیا، کہا میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو جو سب سے زیادہ جب تمہیں مشکل ہو نا تو یہ جو بازو پہ بندھا تعویذ ہے نا اس کو کھول لینا۔ خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس سے زیادہ اور مشکل وقت میرے پہ کون سا آ سکتا ہے کہ میرا چچا غریب ہو، اے کوئی مددگار نہ ہو، کوئی نصرت کے لیے نہ آئے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ اپنے بازو کے تعویذ کو کھولا اور اس کو چاک کر کے اپنے بابا کے اس خط کو کھول دیا، اپنے بابا کے اس خط کو کھولا، اس کو بوسا دیا، اس کو چوما اور دیکھا پڑھا، کہا کہ اے قاسم ولدی یا قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، دیکھو جب تم یہ میرا خط کھولو گے نا تو اس وقت تم کربلا میں ہوگے، دیکھو میرا بھائی حسین اس وقت تنہا ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اے قاسم جب میرا بھائی حسین آپ کو اجازت نہ دے رہا ہو نا تو آپ میرا یہ خط لے جا کر ان کو دے دینا، وہ آپ کو بگا کی اجازت دے دیں گے۔ جناب قاسم اس قدر خوشی سے اٹھے ہیں، امام حسین کی طرف چلے، امام حسین نے جب مسکراتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا نہ سمجھ گئے میرے بھائی کا خط کھول لیا۔ جناب قاسم جب قریب آئے ہیں، خط دیا، چچا جان میرے بھائی کا خط ہے۔ ایک دفعہ امام حسین نے بغل گیر کیا، اور مقتل کہتی ہے کہ جب بغل گیر کیا نا، جب معانقہ کیا نا تو دونوں اس قدر روئے ہیں کہ دونوں پہ غش طاری ہو گئے، اے کسی بھائی کو کسی بھائی کی غربت میں یاد نہ آئے، امام حسین امام حسن کی یاد میں کربلا میں موجود ہے۔ کہا دیکھو میں آپ کو آمادہ کرتا ہوں۔ جناب قاسم کو آمادہ کیا، زرہ پہنائی ہے، ہاتھ میں تلوار دی ہے، گھوڑے پر سوار کیا ہے، رکاب میں دوش ڈالے ہیں، مولا عباس اور امام حسین نے بھی قاسم کو ودا کیا۔ جب ودا کیا تو آگے گئے، دیکھا اشکیا کی طرف سے حضرت کے شامی ہے، پچھلے ساتھ کہتا ہے حضرت کے شامی جائیں قاسم کے مقابلے میں، تم جاؤ۔ کہتا ہے میں اتنا بڑا شام کا پہلوان، میں اس بچے کے سامنے، یہ میرا بیٹا جائے گا۔ جناب قاسم کے ساتھ جب اس کا مقابلہ ہوا، جناب قاسم نے ایک وار کیا، سر سے گردن کو جدا کیا، خیموں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مولا عباس کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، مرحبا یا قاسم، مرحبا یا قاسم۔ دوسرا بیٹا آیا، دوسرے کو فنار کیا، چار بیٹے کو جب فنار کیا، حضرت کے شامی خود مقابلے میں جب جناب قاسم کے آیا ہے، اس طرح کا ہیلا کیا، پیچھے مولا عباس نے اپنی صدا کو بلند کیا، امام حسین نے نجف کی طرف رخ کیا کہ میرے قاسم کی خیر. جناب قاسم نے ایسا وار کیا, حضرت شامی کو فنار کیا, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. ساتھ ہی پسرے سعد نے کہا 13 سال کا بچہ ہے, سب مل کر حملہ کر دو. جب مل کر حملہ کیا, کہیں سے نیزے آ رہے ہیں, کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی سر پہ گرز مار رہا ہے. ایک دفعہ جب جناب قاسم زین سے زمین پر آئے ہیں نا, آپ نے چچا کو آخری سلام کہا, اے میرے چچا قاسم کا آخری سلام قبول ہو. مقتل کہتی ہے امام حسین باز کسی تیزی کے ساتھ جناب قاسم کے قریب گئے ہیں, لیکن دائیں کے گھوڑے بائیں, بائیں کے گھوڑے دائیں, اے کربلا میں سب کے لاشیں پامال ہوئے ہیں, اے لیکن ایک ایسا ہے جو زندہ پامال ہوا. جناب قاسم کو زندہ پامال کر دیا گیا. امام حسین لاشا قاسم پر پہنچے, اے میرے بھتیجے آنے میں کچھ دیر ہو گئی, اے بغل گیر کیا, قاسم کو لے کر چلے ہیں خیم کی.